بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. يا ماري إسباب باب الامر بالمحافظت على سنت و آدابہا، سنتوں کے اہتمام کے متعلق جو عنوان چل رہا تھا اس میں تیسری روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا. تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا، اشکال پیدا ہوا کہ یا رسول اللہ، کوئی ایسا بھی ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں؟ ایسا کون ہو سکتا ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انکار جنت میں جانے سے زبان سے تو کوئی نہیں کرتا، نہ آخرت میں کوئی کرے گا، لیکن عملی انکار ہے. اور دنیا میں انسان کس طرح زندگی گزارتا ہے، یہ گویا کہ اس کا عملی انکار ہے. فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا. اس لیے کہ میری اطاعت جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے، اور میری نافرمانی جنت سے دور رہنے کا اور دوزخ میں داخل ہونے کا سبب ہے. تو اب مرضی ہے، جنت میں جانا ہے تو میری اطاعت کرو، جنت میں نہیں جانا تو میری اطاعت نہ کرو. یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بلیغ انداز میں ایک بات سمجھائی ہے. اس میں گویا مثال بھی آ گئی اور ایک حکم بھی آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، گویا انسان یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں جنت میں جانا چاہ رہا ہوں، زبان سے کہے یا نہ کہے، عملی طور پر وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں جنت میں جانا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں بعض طریقے وہ ہیں جو فرائض کا درجہ رکھتے ہیں، بعض طریقے وہ ہیں جو واجبات کا درجہ رکھتے ہیں، بعض طریقے وہ ہیں جو سنت موقعہ کا درجہ رکھتے ہیں، اور بعض طریقے وہ ہیں جو مستحب اور ادب کا درجہ رکھتے ہیں. انسان جتنا زیادہ عمل کرے گا، اتنا زیادہ اس نے گویا جنت میں داخل ہونے کے اسباب جمع کر لیے. ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق کو انسان اختیار کرے، صرف نماز میں نہیں، صرف روزے میں نہیں، صرف مسجد میں نہیں، صرف عبادت جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں اس وقت نہیں، بلکہ اخلاق میں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں، لوگوں کے ساتھ بات چیت میں، لڑائی جھگڑے کے موقع پر، خوشی غمی کے موقع پر، ہر موقع پر. باپ کے ساتھ یہ روایت کا مفہوم واضح ہو گیا. ایک بات یہاں اور ہے، وہ یہ ہے کہ کل امتی، امتی، امت سے مراد کیا ہے؟ امت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے امت دعوت، ایک ہے امت اجابت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، تمام کے تمام امت دعوت کہلاتے ہیں. دعوت کے معنی بلانا، مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جتنے لوگ موجود ہیں ان سب کو اسلام کی دعوت دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے دعوت کے لیے بھیجا گیا ہے وہ امت دعوت ہو گئے، ماننے والے ہوں نہ ماننے والے ہوں، مسلمان غیر مسلم سب آ گئے اس میں. اور یہاں پر شعرا نے لکھا ہے کہ کل امتی سے مراد امت دعوت ہے، کہ پوری امت یعنی تمام انسان سب کے سب جنت میں داخل ہوں گے، مگر جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. کون انکار کرے گا؟ اطاعت کی، تو جنت میں داخل ہونے کا گویا اس نے کہا کہ ہاں داخل ہونا چاہ رہا ہے، اور جس نے نافرمانی کی گویا اس نے انکار کیا. تو امت سے مراد امت دعوت ہے. یہاں پر امت کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے دوسرے معنی ہوتے ہیں امت اجابت، یعنی امت کے وہ افراد جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، مان لیا، کلمہ پڑھ لیا. پھر ماننے کے بعد اور کلمہ پڑھنے کے بعد پھر ان میں بہت سے الگ الگ قسمیں بن گئیں. بعض اہل سنت والجماعت کہلائے جنہوں نے صحابہ کے طریقوں کو اور اجماع امت کو، امت کے صلحاء کے طریقوں کو مضبوط پکڑا. بعض وہ ہوئے جنہوں نے غلط راستہ اختیار کیا، مختلف جماعتیں پہلے بنی بعد میں بنی، تقسیم ہوتی رہیں، ان میں خوارج بنے، روافض بنے، پھر شیعوں کی جو الگ الگ اقسام بنی، پھر ان میں بہت سی جماعتیں آئیں، قدریہ آئے، جبریہ آئے، معتزلہ آئے، یہ مختلف الگ الگ جماعتیں بنی. یہ سب کے سب وہ تھے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، گویا امت اجابت میں داخل ہو گئے، اور امت اجابت میں داخل ہونے کے بعد پھر انہوں نے تبدیلیاں کی. ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ مختلف 70 سے زائد فرقے بنیں گے، جماعتیں بنیں گی، اور ان میں ایک وہ ہوگی جو جنت میں جانے والی جماعت ہوگی. اور وہ کون سی جماعت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس طریقے پر رہے گی اور ان طریقوں کو مضبوط پکڑے گی تو وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے. بہرحال اس روایت میں امت سے مراد امت اجابت نہیں بلکہ امت دعوت ہے. اور رابع چوتھی روایت، عن ابی مسلم وقیل ابی ایاس سلمة بن عمرو بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشماله فقال کل بیمینک، قال لا استطيع، قال لا استطعت، ما منعه الا الكبر فما رفعها الى فيه، رواه مسلم. حضرت سلمة بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں. یہ سلمہ بن اکوع کے نام سے ہی معروف ہیں، لیکن یہ نسبت الی الجد کہا جاتا ہے اس کو، کہ دادا کی طرف منسوب ہے، اس لیے کہ ان کا نام ہے سلمہ، ان کے والد کا نام ہے عمر، تو سلمہ بن عمر بن اکوع، لیکن سلمہ بن الاکوع کے نام سے مشہور ہیں. ان کی کنیت کے بارے میں اختلاف ہے، بعض ان کو ابو ایاس کہتے ہیں، بعض ان کو ابو مسلم کہتے ہیں. یہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا تو بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. اکلا عند رسول اللہ، اپنے گھر میں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کے پاس کھانے میں شامل ہوا تو بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. عادت ہوگی، پرانی عادت ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس شخص نے یہ عذر پیش کیا کہ لا استطيع، میں نہیں کر سکتا، یعنی شاید عادت نہ ہونے کی وجہ سے دائیں ہاتھ سے کھانا مشکل ہوگا، بچپن کی ایک عادت پڑی ہوئی ہے، تو اب دائیں ہاتھ سے کیسے کھائیں؟ جیسے ہمیں کوئی کہے بائیں ہاتھ سے کھائیں تو ہم نہیں کھا سکتے. نہیں کھا سکتے یعنی ہماری طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے، عادت نہیں ہے اس وجہ سے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تو ان کو کرنا چاہیے تھا. اب وہ کون شخص تھے اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے، بہرحال اگر صحابی تھے تو ان سے غلطی ہو گئی، کوئی بھی ہو سکتا ہے، منافقین بھی آیا کرتے تھے، شرح نے اس پر کلام کیا ہے. بہرحال اگر صحابی بھی تھے تو ان کی لحاظ سے میں تشریح کر رہا ہوں حدیث کی کہ یہ صحابی تھے تو ان کو چونکہ بچپن سے عادت تھی بائیں ہاتھ سے کھانے کی، اب نئی بات کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، انہوں نے کہا میں نہیں کر سکتا، حالانکہ کوشش کرتے تو ہو جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے، لاستطعت، تو آئندہ بھی نہیں کر سکو گے. یعنی کوشش کرتے تو اللہ کی نصرت آتی، اب تم کہہ رہے ہو نہیں کر سکتے، اچھا ٹھیک ہے. اور راوی فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا لا استطیعو، یہ لا استطیعو کہنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی کہ ما منعہ الا الکبر، صرف کبر کی وجہ سے وہ بات نہیں مانے. اب اس کے بعد اگر صحابی تھے تو انہوں نے توبہ کر لی اور تائب ہو گئے، اس لیے کہ صحابہ سے غلطی ہوئی لیکن غلطی پر قائم نہیں رہے. ہم نہیں کہتے صحابہ سے غلطیاں نہیں ہوئی، ہوئی لیکن غلطی پر قائم نہیں رہے اور ان کی غلطیاں معاف کر دی گئیں، رضی اللہ عنہم و رضوا عن، ان کے بارے میں طے ہو چکا. تو خیر اس وقت ان کی جو بھی حالت تھی اس وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا میں نہیں کر سکتا، آپ نے فرمایا کہ اچھا آپ آئندہ بھی نہیں کر سکو گے. اور یہ اس وجہ سے تھا ما منعہ الا الکبر، چونکہ کبر بڑائی کہ میں سب کے سامنے میری توہین ہو گئی کہ میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں اور بائیں ہاتھ سے کھانا تو یعنی اچھی چیز نہیں ہے، اب میں کہہ دوں گا ہاں میں دائیں ہاتھ سے کھا لوں اور بات مان لوں گا تو ظاہر ہے میرے منصب کے، میرے عزت کے خلاف ہے. انہوں نے کہہ دیا میں کر ہی نہیں سکتا. میں ٹھیک ہے لاستطعت، آپ کر بھی نہیں سکو گے. اس کا اثر یہ ہوا، اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ آئندہ پھر کبھی وہ اپنا ہاتھ اٹھا ہی نہ سکے اپنے منہ تک، ہاتھ کی حرکت ایسی ہو گئی کہ اب وہ اٹھا نہیں سکتے، اس کو سزا ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی وجہ سے. اب ہم یہاں پر دیکھیں کہ یہ کوئی فرض کا درجہ نہیں تھا، کوئی عبادت نہیں، کھانا ہی کھایا جا رہا تھا، لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لائے ہیں اس عنوان میں یہ بتانے کے لیے کہ کھانے پینے کے معاملات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ضرورت ہے، کھانے پینے کے معاملات میں بھی سنتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، صرف نمازوں میں، صرف روزوں میں اور ان چیزوں میں نہیں، بلکہ عام عادات کے طور پر جو انسان معاملات کرتا ہے، جو عادات کے طور پر انسان جو کچھ کرتا ہے دن بھر، جو زندگی گزارتا ہے، جو اوقات مختلف اوقات میں مختلف جو چیزیں کرتا ہے، جو افعال اعمال کرتا ہے، اس میں بھی سنتوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. الخامس، پانچویں حدیث. ویسے ایک تو بات یہ ہے کہ انسان کو کوئی معذوری ہو اور عذر پیش کر دیتے کہ یا رسول اللہ میرا یہ عذر ہے، تو پھر بات الگ ہے. ایک شخص یہ ہے کہ وہ یہ کہہ دیتا کہ مجھے چونکہ عادت ہے اس لیے مشکل ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، تو بات الگ ہے. جواب کا انداز جو ہے نا وہ بتا دیتا ہے کہ یہ کیوں انسان رک رہا ہے، اور خاص طور پہ اگر وہ خود بعد میں بتا دے کہ میں نے کبر کی وجہ سے منع کیا تھا، پھر تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے. معذور ہونا الگ بات ہے، بعض بیچارے معذور ہوتے ہیں، عذر کی وجہ سے دائیں ہاتھ استعمال نہ کرنا الگ بات ہے، اور یہ چاہنا کہ اگر میرا دائیں ہاتھ استعمال ہو سکتا تو میں بھی دائیں ہاتھ استعمال کرتا، یہ ان کے لیے فضیلت کے لیے کافی ہے، ثواب حاصل کرنے کے لیے کافی ہے. الخامس، عن ابي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتصورن صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم، متفق عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت ہے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں صحابی ہیں، نعمان بھی صحابی ہیں، بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ضرور اپنی صفے درست کرو، لَتُصَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، جو عربی جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ لام تاکید کے لیے آتا ہے، نون تاکید کے لیے آتا ہے، سوا تسویہ، سوو صفوفکم بھی ٹھیک تھا، لیکن لَتُصَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، ضرور با ضرور تاکید ہے، ضرور اپنی صفے درست کرو، نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو صفے سیدھی ہونی چاہیے. حالانکہ بہت سے لوگ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، ٹھیک ہے صفوں میں کھڑے ہیں، کبھی مل کر کھڑے ہیں، کبھی تھوڑا فاصلہ رکھ دیا، اور خاص طور پہ یہ کووڈ نے تو پتہ نہیں انسانوں کے دماغ ہی پلٹ دیے، واقعتاً اچھے خاصے دینداروں کے دماغ پلٹ گئے بیچاروں کے. اب صفوں میں ساتھ کھڑا ہونا جو اسلام میں اتنا تاکید حکم تھا وہ ختم. ٹھیک ہے, قانون کی مجبوری کی وجہ سے قانون پر عمل کیا گیا, وہ قانونی مجبوری ہے, لیکن جب وہ قانون نہیں رہا, قانون ختم ہو گیا, اپنے طور سے انسان اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے, اپنے گھر میں جماعت کر رہا ہے جہاں قانون کی بات نہیں آتی, انسان باہر گیا, ساتھ مل کر گاڑی میں لوگ جاتے ہیں, ایک جگہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں, ساتھ بیٹھ کر کھایا, ساتھ گاڑی میں گئے, نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں, تو اچھا اب فاصلے سے کھڑا ہونا. لوگوں کی دماغی حالت عجیب ہو گئی. 20 رکعت تراویح پڑھیں گے تو کووڈ ہو جائے گا, لیکن اگر 10 رکعت پڑھیں گے تو نہیں ہوگا, تو 10 رکعت کے رات تراویح پڑھیں گے. دماغی حالت عجیب ہو گئی. یعنی ایسی چیز جو چھوٹا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے, لیکن اب اس کووڈ نے انسان کی دماغی حالت ایسی کر دی کہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یعنی اب دلائل کی بات نہیں رہی, اب تو دماغی حالت ہی درست نہیں رہی انسانوں کی, بہت سے انسانوں کی, سب کی تو نہیں. بہرحال صفوں میں مل کر کھڑا ہونا اور سیدھی صف بنانا یہ شریعت کا بہت لازمی حکم ہے, اور اس کا صرف آخرت کے لحاظ سے, ثواب کے لحاظ سے نہیں, بلکہ دنیاوی لحاظ سے بھی فرمایا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کا نقصان دنیا میں ظاہر ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ, اللہ تمہارے چہروں کو پھیر دے گا. چہروں کو پھیر دینے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ چہرے پھیر دینے کا مطلب ایک دوسرے سے ملتا ہے تو چہرہ پھیر دیتا ہے, اس کا مطلب کیا ہوا کہ دلوں میں جوڑ ختم ہو جائے گا, یہ اس کا اثر ہے. صفوں میں انسان مل کر کھڑا ہو, آپس میں جوڑ پیدا ہوگا. عجیب ہے, بعض اسباب وہ ہوتے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا, وحی کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ جنت اور دوزخ ہے, ہمیں وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا, ہم نے مان لیا. یہ بات بھی وحی کے ذریعے سے بتائی جا رہی ہے. نمازوں میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو صفوں میں مل مل کر کھڑے ہوں, سیدھی صف بنائیں, تو اللہ تعالیٰ دلوں میں جوڑ پیدا فرمائیں گے, اور صفوں میں آگے پیچھے فاصلے سے کھڑے ہوں گے, دلوں میں جوڑ نہیں ہوگا بلکہ توڑ پیدا ہوگا. لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ, اللہ تعالیٰ دلوں میں آپس میں دوری پیدا کر دیں گے. کیوں؟ ایک حکم شرعی کو چھوڑا ہے. آپس میں تم صفوں میں مل کر کھڑے نہیں ہوئے, دل نہیں ملیں گے. کوششیں کی جاتی ہیں, اچھا مل مل کے. یہ کووڈ کے زمانے میں کتنے نئے فتنے وجود میں آئے, آپس میں کتنا مسلمانوں میں توڑ پیدا ہوا, کتنی آپس میں مخالفتیں ہوئیں. عجیب بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسی وقت فرما دیا تھا صفوں میں سیدھے کھڑے نہیں ہوگے, آپس میں توڑ پیدا ہوگا, اور ہوا, اور ایسا ہوا کہ اب جوڑ مشکل ہے. لَتُصَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ, عجیب بات ہے, شاید بہت سو کا ذہن اس طرف نہ گیا ہو, لیکن حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک وجہ بیان فرما دی ہے کہ توڑ کیوں ہوتا ہے, اس لیے کہ صفوں میں, نماز کی صفوں میں جب انسان صف بناتا ہے تو مل کر نہیں کھڑے ہوتے. بعضوں میں ہوتا ہے پیر چوڑے کر کے کھڑے ہوتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ مل کر کھڑے ہو رہے ہیں, اتنے چوڑے کرتے ہیں کہ فاصلہ زیادہ ہی ہو جاتا ہے. بعض لوگ اتنا زیادہ کہ اچھا نہیں, پیر بھی آپس میں پیروں کا تو اپنا سیدھے کھڑے ہوتے ہیں لیکن کندھے ملانے کا اہتمام نہیں کرتے. تو بعض لوگ اتنا زیادہ کہ پیر پیروں سے ملانے ہیں کہ کندھے دور ہو جاتے ہیں, بعض پیر بھی نہیں ملاتے, کندھے بھی نہیں ملاتے, دونوں طرف کوتاہی پائی جاتی ہے. بہرحال یہ ایک اہم حکم ہے شریعت کا, دلوں میں جوڑ پیدا ہونا ضروری ہے. اسلام مسلمانوں میں آپس میں جوڑ ضروری ہے. نماز با جماعت کی جو رکھی گئی ہے اس میں ایک مصلحت یہ بھی ہے, لیکن مصلحت پوری تب ہوگی جب آپس میں صفوں میں مل کر کھڑے ہوں گے. مل کر کھڑے ہوں, سیدھے کھڑے ہوں. کوششیں ہوتی ہیں کہ آپس کے اختلافات ختم ہوں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے بغیر آپس کے اختلافات کہاں ختم ہوں گے. آگے روایت ہے, وفی روایت لمسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا حتی کأنما یسوی بہ القداح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں اتنی درست کیا کرتے تھے, اتنی سیدھی کیا کرتے تھے, گویا کہ وہ اس کے ذریعے سے تیر کی لکڑی کو سیدھا کر رہے ہیں. ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں, تیر کی لکڑی ظاہر ہے بالکل, تیر کے پیچھے جو لکڑی لگتی ہے جس کے آگے لوہا ہوتا ہے, تیر جو ہوتا ہے, تو تیر کا سیدھا ہونا ضروری ہے ورنہ نشانہ سیدھا نہیں لگے گا. ہم اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے یہ سمجھیں کہ رولر ہوتا ہے ہمارے پاس، لکیر کھینچنے کے لیے رولر ہوتا ہے. کبھی رولر ٹیڑھا ہو جائے، کیسے پتہ چلے گا ٹیڑھا ہے؟ اس کو کسی لکڑی پر، تپائی پر رکھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا نیچے سے گول ہے یا سیدھا ہے. تپائی سیدھی ہوگی تو پتہ چلے گا رولر سیدھا ہے یا نہیں ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں اتنی سیدھی کیا کرتے تھے، گویا ہماری صفوں میں تیر رکھ کر دیکھیں گے کہ تیر سیدھا ہے یا نہیں ہے. اتنا زیادہ صفوں کی درستی کا اہتمام فرماتے تھے. یہی تو بات ہے، صحابہ میں جوڑ تھا، صحابہ کے دلوں میں جوڑ تھا، ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے. حتی اذا راى ان قد عقلنا عنه، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ہم آپ کی بات کو سمجھ گئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ابتداءً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صف میں جاتے اور صفوں کو بالکل درست دیکھتے تھے، سیدھی ہیں صفیں، نیچے لکیریں لگانے کا اہتمام نہیں تھا، لیکن صحابہ اسی طرح بغیر صفوں کی لکیروں کے عادی تھے سیدھی صف بنانے کے، تاکہ کہیں بھی نماز پڑھنی ہو تو یہ نہیں کہ اچھا لائنیں نہیں ہیں. جیسے ہم لوگوں کے یہاں ہوتا ہے کہ مسجد میں تو لائنیں ہوتی ہیں تو پھر بھی انسان کسی حد تک اہتمام کر لیتا ہے، ملنے کا نہیں لیکن لائن پر کھڑا ہونے کا عام طور پر اہتمام کر لیتے ہیں، وہ بھی سب نہیں کرتے. لیکن جہاں لکیریں نہ ہوں تو پھر تو ہماری صفیں پوری ٹیڑھی ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہمیں عادت ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی تھی، نیچے لائنیں نہ ہوں، اپنی صفیں سیدھی رکھو. اور اتنا اہتمام کرایا کہ ہم اچھی طرح سمجھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دیکھا کہ ہم بات سمجھ گئے ہیں اور صفیں سیدھی رکھنے کی ہمیں عادت ہو گئی ہے. تو آپ نے پھر بہت زیادہ اہتمام نہیں فرمایا تھا، بس تکبیر سے پہلے یا نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کی درستی کا اہتمام، نظر ایک ڈال لیتے تھے، ادھر دیکھ لیا، ادھر دیکھ لیا، صفیں درست ہیں، نماز شروع فرما دیتے تھے. ثم خرج یوما، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز تشریف لائے، یعنی نماز کے لیے مکان سے باہر تشریف لائے. فقام حتی کاد ان یکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے جہاں مصلی پر، جہاں کھڑے ہوا کرتے تھے، مصلی تو نہیں ہوتا تھا، نماز کی جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے. مسجد نبوی میں مصلی بچھانے کا اہتمام نہیں تھا، زمین پر، مٹی پر ہی نماز، کنکر پر نماز پڑھی جاتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی جگہ کھڑے ہوئے، قریب تھا کہ اللہ اکبر کہیں، تکبیر کہنے ہی والے تھے کہ آپ کی نظر پڑی. فرآ رجلا باديا صدره، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سینہ باہر نکلا ہوا ہے، آگے کی طرف سینہ ذرا باہر نکلا ہوا ہے، پیر سیدھے ہوں گے لیکن سینہ باہر نکلا ہوا ہے، یا ہو سکتا ہے پیر پورا ہی آگے ہو. فقال عباد اللہ لتصون صفوفکم اولا یخالفن اللہ بین وجوہکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، صفے درست کرو. لتصون صفوفکم، وہی بات، اپنی صفے لازمی طور پر ضرور اپنی صفے درست کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں میں مخالفت ڈال دے گا. چہروں میں مخالفت کے ایک معنی تو وہی میں نے بتایا کہ آپس میں دلوں میں توڑ، عداوت، دشمنی، مخالفت، یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اور بعضوں نے اس کے ظاہری معنی بھی لیے ہیں. ظاہری معنی میں ایک مفہوم ہوتا ہے کہ چہروں کی حالت بدل جائے گی، چہرے بگڑ جائیں گے، چہرے بگڑ جائیں گے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی سزا آ جائے کہ چہروں ہی کی حالت بگڑ جائے، چہرے کی شکل بدل جائے انسانی صورت سے. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ چہروں پر جو نورانیت ہے، رونق ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے انسان کے بعض جرائم کی وجہ سے. اور بعضوں پر، بعض قوموں پر یہ سزا بھی آئی تھی، اور اس امت کے بھی بعض افراد پر کبھی یہ سزا آ سکتی ہے اور آئی ہے، واقعات سے، تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شکلیں بدل دی گئیں. بہرحال اکثر شراح کے نزدیک چہروں کے بدل جانے سے مراد دلوں کی حالت کا پلٹ جانا ہے، جس سے انسان آپس میں ایک دوسرے سے چہرہ پھیر لیتے ہیں. السادس، چھٹی روایت. بہرحال اس سے معلوم یہ ہوا کہ سنتوں پر عمل نہ کرنے سے دنیا میں بھی نقصان آتا ہے. السادس، جیسے ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، میری امت خیر پر رہے گی، میری امت خیر پر رہے گی جب تک مغرب کی نماز کو زیادہ مؤخر کر کے، وقت شروع ہونے کے بعد زیادہ تاخیر کر کے پڑھنا نہ شروع کر دے. حالانکہ وقت باقی ہے، ادا نماز ہے، قضا نہیں ہو رہی ہے، لیکن اتنا ہے کہ اس کا جو شروع وقت ہے مستحب ہے اس سے مؤخر کر کے ذرا مکروہ وقت میں پڑھنے لگ گئی تو امت سے خیر اٹھ جائے گی. السادس، چھٹی روایت، عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال احترق بیت بالمدینة علی اہلہ من اللیل فلما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشأنہم قال ان هذه النار عدو لکم فإذا نمتم فأطفئوها عنکم. متفق علیہ. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک گھر جل گیا گھر والوں سمیت رات میں، رات کے وقت آگ لگ گئی، گھر جل گیا، گھر میں جو لوگ افراد بیچارے وہاں موجود تھے وہ بھی جل گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی، ان کی واقعے کی خبر دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ آگ تمہاری دشمن ہے، اس لیے یعنی گویا اس کے ساتھ معاملہ دشمنوں جیسا کرو، اس لیے جب سو جاؤ تو آگ بجھا دیا کرو. ہم نے سونے کے آداب پڑھے تھے، ان میں یہ تذکرہ آیا تھا کہ سونے سے پہلے جو آگ کھلی ہوئی ہوتی ہے اسے بجھا دیا جائے. آگ چراغ چل رہا، پہلے زمانے میں چراغ جلتے تھے تو ہوتا یہ تھا کبھی کبھی کہ چراغ جلتے جلتے کبھی ایسا ہوا کہ چوہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، چراغ جل رہا تھا، چوہا آیا اور چوہے نے اور چراغ کے اوپر دھاگا ہوتا تھا، رسی جیسا ہوتا تھا، وہ رسی کو کبھی کھینچ کر وہاں سے نکال لیتا ہے چوہا. تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آپ کے سامنے ایک چراغ جل رہا تھا، چوہا آیا، چوہا اس میں سے چراغ میں سے جلا ہوا دھاگا تھا اس کو نکالا، اس کی بتی کو نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو چٹائی رکھی ہوئی تھی اس پر رکھ دیا، بوریا تھا اس پر رکھ دیا، اس میں سے تھوڑا سا حصہ جل گیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس طرح جو چوہے وغیرہ ہوتے ہیں نا یہ ایسی شرارت کرتے ہیں اس کی وجہ سے آگ لگ سکتی ہے، اس پر یہ جو واقعہ یہاں جو اس گھر میں جو واقعہ پیش آیا تھا اس بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایسا ہی ہوا، اس لیے جب رات کو سو جاؤ تو چراغ وغیرہ بجھا دیا کرو، جلا ہوا رہے گا، چوہا وغیرہ اس میں سے کچھ نکال کے کسی جگہ لے جائے گا، آگ لگ جائے گی. آج کل ہو رہا ہے، یہ کہتے ہیں بعض پرندے ہیں جو جلی ہوئی کسی جگہ اگر آگ جل جائے، اس کی ٹہنیاں جلی ہوئی ہیں، اسے اٹھا کر وہ دوسری جگہ پھینک دیتے ہیں خشک گھاس وغیرہ کی جگہ میں، اس سے آگ پھیلتی چلی جاتی ہے، پھیلتی چلی جاتی ہے اور آگ بڑھتی چلی جاتی ہے. بہرحال آگ کھلی ہوئی رات کے وقت، میں کھلی ہوئی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بند آگ ہے محفوظ ہے تو ٹھیک ہے، لائٹ ہماری جل رہی ہے ٹھیک ہے، روشنی منع نہیں ہے، لیکن جہاں آگ لگنے کا احتمال ہے وہ منع ہے. ہمارے یہاں تو سردی کے علاقے ہیں، گرم پانی کے لیے آگ ہوتی ہے لیکن وہ آگ بند ہوتی ہے، وہاں تک کوئی جانور وغیرہ نہیں پہنچ سکتا، اگر چوہے وغیرہ ہوں بھی کسی جگہ سے آ جائیں تو وہاں تک نہیں پہنچتے. اسی طرح ہیٹر وغیرہ ہوتے ہیں اس میں آگ بند ہوتی ہے، کھلی ہوئی آگ نہ ہو، کھلی ہوئی آگ رکھنے کی ممانعت ہے. یہی چیز ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا کی بھی خیر سکھائی ہے، اور اس پر انسان سنت کی نیت سے عمل کرے گا تو ثواب بھی ملے گا اور دنیا کے لحاظ سے عافیت بھی حاصل ہو جائے گی. اسی طرح سونے کی جو سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان برتن وغیرہ بند کر دیا جائے، بند کر دے، دروازے بند کر دے، جس کو ہم نے پڑھا تھا سنتوں کے بیان میں. تو جس طرح آگ بجھانا ہے اسی طرح گھر کے دروازے بند کریں لیکن بسم اللہ پڑھ کے، اسی طرح پانی رکھا ہوا ہے، کوئی کھانا رکھا ہوا ہے، برتن کھلا ہے، اس کو بسم اللہ پڑھ کے بند کر دے. انسان جب بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرتا ہے شیطانہ بندر نہیں آ سکتا، بسم اللہ پڑھ کے کسی برتن کو ڈھانک لیتا ہے تو اب شیطان اپنا اثر اس میں نہیں ڈالتا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سال میں ایک رات ایسی ہے جس میں وبائیں پھیلتی ہیں اور جو برتن کھلا ہوتا ہے اس میں وبا اتر جاتی ہے. اب انسان اسے استعمال کر لیتا ہے، کھلا ہوا برتن تھا استعمال کر لیا، کھانا تھا کھا لیا، پینے کی چیز تھی پی لیا، اور پھر طرح طرح کی آفات بلیات بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے. وہ کیا تھا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتایا کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے، وہ نہیں پتا کون سی رات، سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں اس طرح وبائیں وغیرہ اترتی ہیں. شیطان کا آنا تو الگ بات ہے, لیکن وبائیں وغیرہ آتی ہیں وہ سال میں ایک رات ہے. بسم اللہ پڑھ کر انسان برتن کو بند کر دیتا ہے, چاہے پورا بند نہ ہو. بسم اللہ پڑھ کے صرف چاہے لکڑی بھی اوپر رکھ دی, کسی کے پاس کچھ نہیں ہے, مسواک رکھ دیا, کوئی چمچ رکھ دی, بسم اللہ پڑھ کے, تو اب وبا اس میں نہیں اترے گی, شیطانی اثرات سے وہ چیز محفوظ ہو جائے گی. السابع, ساتویں روایت. عنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مثل ما بعثنی اللہ به من الہدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثيرة وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبئ كلأ. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا, مثال کے ساتھ ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہدایت اور علم لے کر بھیجا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے تیز بارش. یہ دل کی حیات کا ذریعہ ہے, وہ بارش جو ہے وہ انسانوں کے جینے کا اور زمین کی حیات کا ذریعہ ہے. تو میرے جو علم اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اور جسے لے کر مجھے بھیجا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے تیز بارش. بارش جب اترتی ہے تو اس میں تین قسم کی زمینیں ہوتی ہیں, تین قسم کی زمینیں ہوتی ہیں. فکانت منہا طائفۃ طیبہ, زمین کا ایک حصہ تو بہترین اور عمدہ حصہ ہوتا ہے, قبلت الماء, پانی کو خود بھی قبول کرتا ہے, اس کا اثر اس میں فائدہ ظاہر ہوتا ہے. فانبتت الکلاء, اور وہ سبزہ اور بہت سی گھاس اگاتا ہے, اس سے کیا ہوگا, پیداوار اگتی ہے, خود زمین کی رونق بڑھ جاتی ہے, زمین خوبصورت معلوم ہوتی ہے اور لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, جس کو کہتے ہیں کہ انسان نے علم حاصل کیا, خود بھی فائدہ اٹھایا, دوسروں کو فائدہ پہنچایا. یہ اعلیٰ درجے کے لوگ, گویا کہ یہ اعلیٰ درجے کی جو زمین ہے, بارش اترنے کے اعتبار سے زمین کی بہترین قسم یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علوم ہیں ان علوم سے فائدہ اٹھانے والے بہترین قسم کے لوگ وہ ہیں. کون لوگ؟ ہمیں ان لوگوں میں بننا ہے, یعنی کوشش کرنی ہے کہ خود اپنے علم پر, جو ہمیں علم ہے اس پر عمل کریں. ہم جتنا پڑھتے ہیں, صبر کا پڑھتے ہیں, توکل کو پڑھتے ہیں, ایمان اور اخلاص کو پڑھتے ہیں, جتنی چیزیں ہم پڑھتے ہیں اس پر خود عمل کریں اور اپنی زندگی میں اس کو لائیں, اور کوشش کریں کہ دوسروں کو بھی کسی طریقے سے ہم یہ چیز سکھا سکیں. جب دوسروں کو سکھانے کی بات آتی ہے تو ذہن میں ایک بات یہ آتی ہے کہ اچھا ہم تو, ہماری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ آواز پہنچانے کی ضرورت نہیں, گھر کے افراد, مائیں ہیں اپنے بچوں کو سکھائیں, بہنیں ہیں اپنے چھوٹے دوسروں کو سکھائیں. گھر میں انسان سکھائے, گھر سے دین پھیلتا ہے, گھر سے ماحول بنتا ہے. اپنے ماتحتوں کو, اپنے ساتھیوں کو, اپنے برابر کے لوگوں کو انسان سکھائے. سکھانے سے مراد کہنا ضروری نہیں, پہلے تو خود عمل ہے, دوسرے لوگ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر سیکھتے ہیں. ہلکا سا ترغیبی انداز میں کوئی بات بتا دی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات پہلے بھی میں نے نقل کی تھی, فرماتے ہیں کہ دوسروں تک صحیح بات پہنچانے کا کمزور ذریعہ زبان ہے. ہم سمجھتے ہیں زبانی سب کچھ ہے, اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اصل چیز انسان کا اپنا عمل ہے, جسے دیکھ کر انسان گھر میں ماحول بناتا ہے اور دوسرے گھر کے افراد دیکھ کر سیکھتے ہیں. یہ سیکھنا اور سکھانا دونوں آ گیا, زبان سے کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بہرحال پہلی قسم وہ ہے زمین کی, جو بہترین اور عمدہ قسم کی زمین ہے, خود پانی کو قبول کیا اور اس سے سبزہ اور بہت کچھ گھاس وغیرہ ہوگی, خود بھی زمین بارونق ہوئی, خوبصورت ہوئی, اور دوسروں کو بھی اس سے نفع ہوا. یہ سب سے اعلیٰ قسم. دوسری قسم, وکانت منہا اجادب, دوسری قسم کی زمین وہ ہے, وہ ہوتی ہے جب بارش آتی ہے تو دوسری قسم کی زمین وہ ہوتی ہے جو پانی اپنے اوپر روک لیتی ہے. پہاڑی علاقے جہاں ہوتے ہیں, پتھریلی زمین ہوتی ہے, اس میں بعض جگہ ہوتی ہیں جیسے گڑھے بن گئے وہاں پر, اب اس میں پانی جب بارش آیا تو وہاں پانی, بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے, حوض کی شکل میں, تالاب کی شکل میں پانی جمع ہو جاتا ہے. خود اس زمین کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا لیکن دوسروں کو تو فائدہ ہو جاتا ہے. امسکت الماء, وہ پانی اپنے اوپر روک لیتی ہے وہ زمین. فنفع اللہ بہ الناس, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں. فشریبو, لوگ اس میں پانی پیتے ہیں. فشریبو منہا, خود پانی پیتے ہیں. وسقو, اور دوسروں کو جانوروں کو وغیرہ پلاتے ہیں. اور وزرعو, اس پانی کو استعمال کر کے کھیت وغیرہ اگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. دوسروں کے لیے نفع مند ہے. انسانوں میں ہم دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں, دوسروں تک پہنچاتے ہیں, لیکن خود اپنی زندگی میں اپنے عمل میں اس کو نہیں لاتے. فائدہ سے یہ بھی خالی نہیں لیکن اعلیٰ قسم تو نہیں ہے. تیسری قسم, وأصاب طائفة أخرى, اور بارش کا پانی ایک اور زمین کے حصے تک پہنچتا ہے. وہ کون سی زمین ہے؟ انما هي قيعان, وہ بنجر زمین ہے جہاں ریت وغیرہ ہوتی ہے, صحرا کا علاقہ ہوتا ہے. لا تمسک ماء, پانی اپنے اوپر روکتی نہیں کہ اس پانی سے لوگ فائدہ اٹھائیں, اور اس میں اتنی صلاحیت نہیں کہ وہاں کچھ فائدہ مند کوئی چیز ہو گیا. ولا تم بھی تو کلا, اور سبزہ اگتا نہیں. یہ قسم وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو نہ سیکھنا چاہتے ہیں, نہ سیکھتے ہیں, نہ خود عمل کرتے ہیں, نہ دوسروں کو پہنچاتے ہیں. یہ تین قسم کی زمینیں بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فذلک مثل من فقها فی دین اللہ, ان میں پہلی قسم تو ان لوگوں کی ہے جو دین کی سمجھ حاصل کرتے ہیں. ونفعہ بما بعثنی اللہ بہ, اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ پہنچاتے ہیں, نفع پہنچاتے ہیں ان علوم اور ہدایت کے ذریعے سے جسے لے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے. فعلما, سیکھتے ہیں. علما, دوسروں کو سکھاتے ہیں. پہلی قسم اعلیٰ قسم لوگوں میں, اور اخیری درجے میں, درمیانی کی قسم کی تفصیل کی ضرورت نہیں رہی اس لیے کہ بات واضح تھی, اور اخیری قسم بنجر زمین ایسی ہے جیسے انسانوں میں, مثل من لم يرفع بذلك رأسا, ان لوگوں کی مثال ہے جو اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتے, جس کو ہم لفظی ترجمہ کریں کہ اس کی جانب سر بھی نہیں اٹھاتے, یعنی بالکل توجہ نہیں دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنتوں کا کوئی اہتمام نہیں کیا. ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به, اور جو ہدایت جسے لے کر میں بھیجا گیا ہوں اس کو قبول نہیں کیا. بہرحال تین قسم کے لوگ ہیں. ہمیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی قسم کو اعلیٰ قسم فرمایا, اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں, تو ہمیں کوشش بھی یہ کرنی ہے کہ ہم اعلیٰ اور پہلی والی قسم میں داخل ہوں. ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے ہیں, ہماری مرضی نہیں. ہمارا اختیار جو ہے وہ کوشش کرنا ہے. اللہ تعالی کے بھروسے پر ہم کوشش کریں اور اللہ تعالی سے دعا مانگیں. بعید نہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی پہلی قسم میں شامل فرما دیں. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.